أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة کے 35 رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 258 ہے اور یہاں سے اب حکمت قرآنی کے مظاہر میں سے تین واقعات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. جو پہلا واقعہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جو نمرود کے محل میں ان کا مکالمہ ہوا اور رب کا تعارف انہوں نے کرایا. اصل میں یہ نمرود یہ لقب ہے جو بھی بابل عراق کے جو بھی بادشاہ گزرے ہیں یہ ان کا لقب ہوا کرتا تھا نمرود. نمارک بہت سارے نمارک گزرے ہیں جس طرح سے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کا لقب ہے کہ جو کہ دیا گیا نام ان کے اپنے اپنے ہوا کرتے تھے. فرعی نے مصر بہت سارے گزرے ہیں. اسی طرح سے عراق عراق کا ایک بادشاہ نمرود کو گزرا اور ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا تذکرہ الگ ہے. فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یعنی نمرود کو بادشاہت دی تھی. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. ایسا پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا اس میں مختلف قسم کے شرک تھے کہ جو کہ موجود تھے. کوئی ستارہ پرست, کوئی سورج پرست, چاند پرست. تو ان کے سامنے بھی توحید کا نعرہ بلند کیا, نعرہ مومنانہ ابراہیم علیہ السلام نے. پوری داستان عظیمت ہے. اسی طرح سے بت خانہ بھی تھا قوم کا, وہاں پر بھی نعرہ مومنانہ بلند کیا, تمام بتوں کو توڑا اور توحید کا سفر ہے کہ جو اپنی قوم کو کرایا. اب جب یہ حضرت سلطنت میں نمرود کو پتہ چلا کہ بھائی ایک شخص ہے کہ جو کسی اور خدا کا تعارف ہے کہ جو بھی کرا رہا ہے اور یہ خود خدائی کا دعوے دار بن کے بیٹھا تھا, تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا ہے اپنے محل میں اور پوچھا کہ بھائی تم کس خدا کا تعارف کراتے پھر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے اپنے خدائی کے ثبوت میں ایک وہ شخص کی جو پھانسی پر چڑھنے والا تھا اپنے جرم کی وجہ سے اس کو بلا کر جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا, اس کو آزاد کر دیا اور ایک معصوم انسان کو چلتے پھرتے پکڑ کر اور اسے سولی دے دی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تو میرا اختیار ہے, میں زندہ کرتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. تو اب یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ دلائل کی کمی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے تھے کہ بھائی کہاں وہ میرا اللہ کہ جو ایک حقیر پانی کی بوند سے پورے انسان بناتا ہے اور کہاں تم نے ایک چلتے پھرتے مسلم انسان کو چھوڑ دیا اور اس کو سولی دے دی. لہٰذا دلائل بہت سارے ہو سکتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دلائل نہیں دیے بلکہ ایک اور سوال کیا اور یہ ایسا سوال تھا مستقط کہ جس نے واقعتا دانت کھٹے کر دیے نمرود کے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا. اور قرآن میں اس نمرود کا جو فیز ایکسپریشن ہے اس سوال کے حوالے سے وہ بھی کھینچا اس کا نقشہ. فرمایا کہ بالا آنا وہی وہ امید. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں, میں بہت دیتا ہوں. قال ابراہیم. تو پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ان اللہ یافی بشم سے من المشرق فاتح بها من المغرب. بھائی میں جس اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں تو بے شک میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو اس سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو اب قرآن کیس ایکسپریشن کھینچتا ہے اس کا نمرود کا کہ فبہت الذی کفر. تو وہ کافر بالکل مبہوت ہو کے رہ گئے, سشتر رہ گئے, حیران اور پریشان, ہکا بکا کہ بھائی میں اس سوال کا کیا جواب دوں. لہٰذا آج کے کچھ جو جدید ذہن کے لوگ ہیں وہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نمرود کو یہ جواب دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے یہ تو میں نکالتا ہوں, تم جس خدا کو ماننے والے اور جو اس کا تعارف کرا رہے ہو اس سے کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال کے دینا ہے, یہ تو مشرق سے میں نکالتا ہوں. آج کے جو جدید قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہوئے فرعون کو نظر آتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ زیادہ فرعون سے اثر رکھنے والے ہیں, حالانکہ فرعون اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ وہ یہ جملہ ادا کر سکتا. کیونکہ فرعون کے در پر بلکہ نمرود کی بات ہو رہی ہے, نمرود کے دربار میں تو اس کے جتنے مشکل لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے آبا و اجداد بھی تھے کہ جو اس کی پیدائش سے پہلے سورج کو مشرق سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اگر نمرود وہاں پر یہ کہہ دیتا کہ بھئی میں سورج کو مچھلی سے نکالتا ہوں, لہٰذا وہیں پر جو ہے وہ بدھی دبوچ لینے کی اس کے جو بھی آبا اجداد بیٹھے ہوئے تھے باپ دادا, کہ بھئی یہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے پیدا ہوئے ہوئے اور ہم تو کب سے اس کو تم سے پیدائش سے پہلے بھی جو ہے وہ سورج کو مچھلی سے نکلتا دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آج کے جدید ذہن کا کیا کیا جائے کہ وہ فرعون نمرود کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال تو قرآن کہتا ہے بہت الرزی کا پر وہ مبوط ہو گیا, بالکل ششدر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیکھا, یعنی ہدایت منکشف ہو جانا بالکل الگ بات, ہدایت اس کے سامنے منکشف ہو گئے نمرود کے, لیکن ہدایت پا جانا یہ بالکل الگ بات ہے. یہ اللہ کی دین ہوا کرتی ہے, جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے, جس کے اندر تڑپ ہوتی ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ اس ظالموں کی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے اور یہ ہے عزیر علیہ السلام کا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو بیت المقدس شہر ہے, جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی 40 سال تک اس پر بادشاہ کی حکمرانی ہوئی, تو ان کے بعد پھر ان کی اولادوں میں جب وہ جھگڑا ہو گیا اور دو ریاستوں میں یہ بٹ گئے, یعنی شمالی ریاست اسرائیل اور جنوبی ریاست یہودا. اور بات یہ ہے کہ پھر یہودا پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے سابقہ بابل اور موجودہ جو ایران ہے اس کے بادشاہ بخت نصر, نبوخذنصر اس کا نام آتا ہے, یہ 586 قبل مسیح میں اس کا جو حملہ ہے وہ فلسطین پر ہوا. اور بات یہ ہے کہ اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہیکل سلیمانی, اس کو جو ہے وہ شہید کیا. اور بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت نبی تھے, یہ کسی کام سے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, لہٰذا پیچھے یہ سارا کام ہو گیا. بہرحال یہ ہے کہ یہ پوری بستی جو ہے وہ نیچ و نابود کر دی نبوخذنصر, اینٹ پر اینٹ باقی آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جب عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا وہ آئے ہیں تو یہ پوری بستی کا اجڑی نے دیکھی, تو عزیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا اور 100 سال تک ان کو سلا دیا. 100 سال کے بعد جو ہے وہ جگایا ہے. اور یہ یعنی اس دوران میں ہوا کیا کہ بابل سے یہودی جو بھی قید ہو گئے تھے وہ آزاد ہوئے ذوالقرنین کے ذریعے سے. یہ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. انہوں نے جب وہ حملہ کیا اور وہاں سے جو یہ نبوخذنصر قیدی بنا کر لے گیا تھا اسرائیلیوں کو, وہ پھر آزاد ہوئے, وہ دوبارہ سے آئے ہیں اور پھر عزیر علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ تورات کو دوبارہ سے یادداشت کی بنیاد پر جمع کیا عزیر علیہ السلام نے. اور یہ وجہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے عزیر علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا اور ان کو پھر خدا کا بیٹا قرار دے دیا. جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور بہر یہ ہے کہ یادداشت اور دوبارہ تورات جمع کی ہے کہ سلیمان نے دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا انہوں نے. دوبارہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے, فرمایا کہ اوکل لذیذ مر رہا تھا قریت وہی خوابی تم اللہ عروج ہی اور یہ اس شخص کی مانند بھی جو ایک بستی سے گزرا, وہ بستی کی جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی بالکل تباہ ہو گئی تھی. خالانہ یوں کی ہاتھ ہی اللہ بادا موتی ہاتھ, تو علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا. تو اماتا ہو بہو میں آتا عام, تو اللہ نے انہیں 100 سال تک مردہ رکھا سلایا, تو مباسا پھر انہیں زندہ کیا دوبارہ اٹھایا. کالا تم لبے, تو اللہ نے پوچھا کہ عزیر آپ کتنے برس اس سال میں رہے, تو کالا لبی تو یوم نہ ہو بات ہے یوم. تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم میں ایسے رہا ہوگا اس کیفیت میں. کالا پر لبی سمے آتا عام, تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر, بلکہ آپ 100 سال تک اس طرح سے سوتے رہے. قدم یا تسنا, بس آپ ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیں, وہ سنے تک نہیں, ان میں کوئی بونی آئی وہ خراب نہیں ہوئے, بالکل ویسے کے ویسے ہیں. من تو ایرا ہمارے, اور ذرا آپ اپنے گھرے کی طرف دیکھیں, ان کا ایک گھر تھا عزیر علیہ السلام کا, وہ ایرا چلانا کا آیا تھا لناس, اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں, یعنی وہ گھر بالکل چورا چورا ہو گیا تھا. من تو ایرا ایزام, اور ذرا آپ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیں, کئی پر ان شیزو ہاں کہ ہم کس طرح سے اب ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں, ثم نفسوها لحما, اور ان ہڈیوں کو گوشت بناتے ہیں. فلما تبین له, پھر جب عزیر علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے, تو قال, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ عالم, کہتا میں جان گیا کہ ان اللہ لکل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ جو کہ ہر چیز پر قادر ہے. تیسرا واقعہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک یہ بات عرض کی کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا. وہ اس حال ابراہیم اور ربی علی کے کئی پر تو ہل نہ ہوتا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے رب سے کہ میرے رب میں مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا, اعلیٰ عملہ تو میں, تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا, یہ کیسا سوال. کالا بلا ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اللہ کیوں نہیں, میں مجھ پر واقع ایمان رکھتا ہوں, لیکن یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ وجہ کے لیے میں نقل دی تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے اور اطمینان قلب کے ساتھ میں اپنی قوم کو تیری دعوت ہے کہ جو کہ دے سکوں. تو اس پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ کالا بخود کا سواد میں نقوئے کہ اچھا آپ یوں کہیں کہ چار پرندے ہیں کہ جو کہ آپ پکڑ لیجیے پسو ہو نہیں رہے اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لیجیے. تم نہ کرا اللہ کلی جب انہوں نہ جوتا اور پھر جب آپ اچھی طرح سے انہیں مانوس کر لیں چار پرندوں کو پھر آپ انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر جگہ رکھیں تم مت اوہن اور پھر آپ ان پرندوں کو پگاڑیں یا تین اکسا آیا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئے. اب یہاں نوٹ کریں علمی بات ہے بڑی اہم بات ہے دلچسپی پر مبنی بات ہے کہ پرندے تو اڑ کر آتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ پرندے جن کو آپ نے ذبح کر دیا اور ان کے ٹکڑے کٹ کر کے اور مختلف یعنی چٹانوں پر رکھ دیے اب آپ ان کو پکاریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی اگر اڑ کے کوئی آتے تو وہ تو پھر بہت سارے پرندے اڑ رہے تھے لہٰذا شبہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن ان کو بالکل ڈسٹنگوش کرنے کے لیے وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے. اور جان لو کہ واقعی اللہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو دور کو آ رہے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ پر کلائمیکس ہیں چوٹی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کی کیا سعادت ہے کیا اس کے اجور ہے وہ ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اور ان لوگوں کی مثال کے جو انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کس کے راستے میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے یعنی دین کی سربلندی کے لیے قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے یہ وہ من ہے کہ جو کہ فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت کی حامل ہے. فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں اللہ کے راستے میں مال اپنے خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال کیسی ہے کا مطلب یہ حق کا وہ ایک دانے کی مثال کی مانند ہے ایک دانہ ہے ہم بدل سب آسنابل یعنی جس سے سات بالیاں ہیں کہ جو کہ ہوگی یعنی ایک بیج ہے اور وہ اندر سے پھوٹا ہے تو سات بالیاں ہیں کہ جو کہ اس ایک دانے سے وہ ہوگی پھر کلی روم بول جاتی میں تو ہفتہ اور ہر بالی میں سو دانے ہیں لہٰذا سات بالیاں تو کتنے میں دانے ہو گئے سات سو دانے. لہٰذا یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک روپیہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے تو وہ سات سو گنا کب وہ بیچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. الفاظ یہ بھی آ گئے بھائی وبارک لہ اللہ اسے کئی گنا بڑھاتا چلاتا چلا جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اللہ کے راستے میں کوئی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ اس ایک کھجور کو جو ہے وہ پالتے ہیں اور پالتے پالتے اسے جو ہے وہ بہت پہاڑ کی طرح جو وہ کر دیتے ہیں. یعنی یہ ہے وہ کیفیت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے. اب یہ تو وہ تحریر ہے اور یہ موٹیویشن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کہ بھئی میرا دین ہے تم اس کے امین ہو اور تمہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے اس دین کو جو ہے وہ سربلند کرنا. لہٰذا یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرا وقت میری صلاحیتیں اور خاص طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی مان دیا ہے دیکھیں اللہ کی نگاہ میں تو کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی اللہ جو دیکھتا ہے نا وہ کوالٹی دیکھتا ہے یعنی کس کیفیت میں بندہ کس معیار کے ساتھ جو دے رہا ہے. ممکن ہے کہ کوئی لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہو لیکن نیت میں فضول ہو لہٰذا وہ لاکھوں روپیہ اس کا جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے لیکن کوئی خلوص کے ساتھ اگر دس روپے بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کم از کم سات سو گنا تو اسے عطا فرما اور مزید اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے کون کون سے کام ہیں ایسے دین کی راہ میں کہ جس میں ہم اپنا مال لگائیں اور یہ سعادت ہے کہ جو یہ حاصل کریں. میں عرض کروں مجھے ایک بات بہت پرسنلی استاد محترم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی بہت پسند ہے الحمدللہ کہ جب انہوں نے یہ دونوں ادارے قائم فرمائے آپ سب جانتے ہیں انجمن خدام القرآن کہ جس کی اب برانچز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں الحمدللہ معروف شہروں میں وہ موجود ہیں اور تنظیم اسلامی کی دینی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے ایک اجتماعیت کا قیام وہ تنظیم اسلامی کے ذریعے سے اور انجمن خدام القرآن قرآن کی نشر و اشاعت قرآن اکیڈمیز کا قیام انجمن آئے خدام القرآن کا قیام لہٰذا جب یہ دونوں ادارے ڈاکٹر صاحب نے قائم فرمایا تو بنیاد میں یہ عرض کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اصول فیصلہ کیا اور یہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان دونوں اداروں کے لیے حکومت سے کوئی ایک پائی بھی وصول نہیں کریں کیونکہ جو بھی حکومت کے چلنے پر جو وہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہ حکومت کی جو بھی غلط کاری ہیں ان کو بھی گنڈاؤں کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہضم کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کی وہ حرام گوریوں پر وہ بات کہہ سکے کیونکہ وہ ان کی جدوں پر بن رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اصولی فیصلہ پھر ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں اداروں کے حوالے سے وہ فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے تحریر بھی موٹیویٹ کیا کہ جو واقعتا سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی نشر و ارشاد کی کرنے والا کام ہے یہ دین کی سربلندی اس کے غلبے کی جو جدوجہد ان کی اجتماعیت کے ذریعے سے یہ کرنے والا کام ہے لہٰذا ایسے صاحب خیر حضرات وہ آگے آئیں اس کام کو جو ہے وہ اون کریں اپنا جو بھی تعاون ہے وہ مالی تعاون وہ لگائیں. لہٰذا الحمد للہ کئی انجمن خدام القرآن سندھ جو ہے وہ قائم ہوئی یہ دوسری بات کراچی میں لاہور کے بعد اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ اس وقت چار مقامات پر الحمدللہ یہ قرآن اکیڈمیز قرآن انسٹیٹیوٹ قرآن مراکز ہیں کہ جو کہ شہر کراچی میں قائم ہیں. ایک قرآن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ لطیف آباد حیدرآباد میں قائم ہے. اب جو بھی نوجوان وہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے عزم کرتے ہیں اپنے جاب چھوڑتے ہیں اپنے کیریئر کو جو ہے وہ ختم کر کے جو وہ آتے ہیں اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں ان کی کفالت کا جو بھی ذمہ ہے یہ انجمن اس کو جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. اسی طرح سے اسکالرشپس ہیں کہ جو کہ رجوع القرآن کورسز جو بھی انجینئر اور ڈاکٹر اپنے جاب چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں ان کی یہ کفالت اسکالرشپس کا بندوبست کر رہی ہوتی ہے اور ان کے رننگ ایکسپیکٹیشنز لازمی بات ہے ہم سب جانتے ہیں جو بھی اداروں کو چلانے والے ہیں. تو الحمدللہ کبھی بھی میں یہ عرض کروں کہ مال کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کے یہ کام ابھر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے صاحب خیر حضرات کو آگے کیا اور ان کے دل کھولے الحمدللہ. لیکن یہ تو اب میری اور آپ کی کیفیت ہے نا کہ میں کتنا حصہ اپنا اس میں ڈالوں. تو الحمدللہ میں عرض کروں میں یہ ترغیب دے رہا ہوں پلیٹ فارم آپ کے سامنے اور دیگر اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پلیٹ فارم ہے لہٰذا اس میں آپ اپنا یہ جانی اور مالی تعاون ہے کہ جو کہ پیش کریں انجمن خدام القرآن کے تحت جو بھی قرآن اکیڈمیز ہیں یہاں پر انشاءاللہ مکتبے پر یہ تعارف اور رکنیت فارم آپ کو انشاءاللہ اویلیبل ہوگا اور اس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی ماہانہ بنیادوں پر ہمارا یہ تعاون ہے انشاءاللہ کہ جو کہ قرآن کی نشر و اشاعت دین کے اسلام میں وہ ہمارا تعاون وہ جاری رہے گا. اب وہ 10 روپے سے آغاز کریں 10 لاکھ تک جو ہے وہ جائیں کوئی اس میں طے نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اور میرا جو بھی تعلق ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس میں کیا دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 گنا وہ ادا فرمانے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتا اس قرآن کی نشر و ارشاد کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اپنا جان اور مال وہ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ کل شم بولت نیا محبت ہر بالی میں صرف 100 دانے نکلے وہ ماں کو نہیں رشا اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے مال کو بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے وہ ماں وہاں سے نری اور اللہ وسط والا ہے جاننے والا ہے اللہ نہیں ان کے پونا والا بھی سبھی لیتا اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ملائیوں ریون مان کا پنگنا والا آگا اور پھر وہ نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان کسی پر نہ وہ مال دینے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے یعنی یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انفاق وہ کن چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے. ایک بتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کسی کو دے بھی رہا ہے اور اسے اذیت بھی دے رہا ہے کہ بھائی تم میرے ٹکڑوں پر پلے ہو تمہارا جو بھی یہ ادارہ ہے بس میری انفاق سے ہی وہ چل رہا ہے. لہٰذا اب یہ جملے کہہ کے اپنے مال کو ضائع کرنے والی بات ہے اور جب تک میں میری تختی جو ہے وہ ادارے پر نہیں لگے گی تو لہٰذا میں تجھے انفاق ہی نہیں دوں گا. اب یہ عجیب قسم کی کیفیات ہے جو کہ ہمیں دیکھنی پڑتی لہٰذا اگر تقویوں کی نمائش کرنی ہے تو پھر تو بارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انفاق سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے, سورۃ طہٰ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب اہل ایمان کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی رگے جو کلائمیکس پر ہے وہ کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نریدو منکم جزاء ولا شکورا, ہم اس پر نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ تک کے الفاظ چاہتے. یہ ہے بندہ مومن کا کمال, اس کا کلائمیکس. اللہ تعالیٰ عروج کے ساتھ ہمیں اللہ کی راہ میں یہ بات کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا لہم اجروہم عند ربہم, ان کے لیے ان کے اجور ہیں ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ مقصد دچار ہوں. قول معروف, اور اچھی بات کرنا, اور یہ اچھی بات کرنا حدیث میں آتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا ومغفرت خیر من صدقہ, اور درگزر کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ یہ بہو آزاد کہ جس کے بعد ایزہ دینا مقصود ہو. لہٰذا یہ ہے کہ اچھی بات ہی کر لو, اگر ان بات دے کر کسی کو اذیت دینی ہے کہ بھائی تم میری قبروں پر پلے ہو, لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی بھری بات کہہ دو اور یا جو ہے وہ درگزر ہی کر دو. وہ بہو بنی حلیم, اور اللہ بے نیاز ہے اور بزبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان کے دعوے داروں, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, دیکھو اپنے جو بھی صدقات ہیں وہ احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کے ضائع مت کرو. بخاری کی روایت ہے بلکہ مسلم کی روایت ہے کہ یہ جو دکھاوے کا صدقہ ہے نا, وہ دکھاوے کی وجہ سے کسی کو صدقہ کرے تو اللہ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں کر پائے, اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے, اس کو بالکل نظر انداز کر دے. اللہ تعالیٰ ایسے صدقے ایسے اقبال سے ہم سب کو محفوظ کروائے. فرمایا کہ کل ندیم سے وہ مال ابو ریاض ناس, اس شخص کی طرح کی جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو خرچ کرتا ہے, ریاکاری پہ خرچ کرتا ہے. فرمایا بلائی کو وہ بلاہ ولیوں کے لاکھ ہے, تو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا, لہٰذا یہ تو وہی لگتا ہے کہ جس کا ایمان نہیں ہے اللہ اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر, کیونکہ آخرت میں تو ایک ایک عمل کا حساب ہوتا ہے. ماں تو وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئے کہ تین چوٹی کی پرسنالٹیز جن کو دنیا والے شہید گرداشتے رہے, عالم گرداشتے رہے, سخی گرداشتے رہے, یہ تین پرسنالٹیز کا معاملہ روز قیامت پیش ہوگا. اللہ اپنے احسانات گنوائیں گے, اللہ ان تینوں سے پوچھیں گے اکیلے اکیلے کہ تم نے میرے ساتھ میرے دین کے لیے کیا کیا, میرے لیے کیا کیا. تو شہید کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی قیمتی تجیز ہے جان تیری راہ میں قربان کر دی. اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کہا تھا, تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں بڑے بہادر کے ہیں, جلی کے ہیں, وہ اسباب تمہیں دنیا والوں نے دے دیے, دنیا میں یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. شہید کو عہدے کو کثیر کر اللہ کے رسول فرمانے جانا واضح کر دیا جائے. اسی طرح سے معاملہ عالم کا ہوگا, تم نے کیا کیا, میں نے اللہ تیرا دین جو ہے وہ لوگوں کو بانٹا, دین سکھایا. اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کہا تھا, تمہاری نیت دکھاوے کی تھی, لوگ تمہیں بڑے عالم کے الفاظ تھے, بڑے جو کہیں کہ یہ تو بڑے کوٹیشن ہیں کہ جو کوٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ, یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تو یہ ریاکاری سے محفوظ کرتا ہے. نیت میں اگر کوٹ ہو تو بڑے سے بڑا عمل زیرو سے الٹے ملا ہے, اسی طرح سخی کا معاملہ ہوگا. تو فرمایا کہ وہ اصل میں ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کا. فمت ارو کا مت ارے سفان, بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے, ارے ہی توڑا کہ جس پر مٹی پڑی ہو, آساد ہو وابل, اور تیز بارش اس پتھر پر برسے, پتھر اگر ہو سلدا تو اس کو بالکل صاف کر کے وہ چھوڑ دے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ جو دکھاوے کا مال ہوتا ہے قیامت کے دن وہ بالکل زیرو ہے کہ جو کہ ملے گا. لا یقدرون علی شیء, اور وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے, مما کسبوا, کہ جو بھی انہوں نے دنیا میں کمایا. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, پر اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا, کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب فرمایا جا رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, اس کے برعکس ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے, وہ تدبیر میں انکرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے. کم اصل جنت ربت, تو مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسے کہ جیسے بہت بلندی پر ایک باغ ہو, اصاب بابل, اور اس باغ پر تیز بارش برسے, فآتت اکلہا بہ خیر, اور اس باپ نے دگنا پھل دیا. پہلا مجھے بھا بابل, اور اگر تیز بارش بھی نہ برسے فصل تو خوار ہی اس باپ کے لیے کافی ہوگی. لالا یہ ہے کہ جو باپ کے اندر جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی اثر ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کو جب وہ دیا جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. تم کتنے پانی میں ہو, کس نیت سے کیا کر رہے ہو, اللہ کو بتا رہا. ایوتو احدکم ان تکون لہو جنت من نخیل و اعناب. اب ذرا بلیغ مثال کے ذریعے سے جھنجھوڑنے والے انداز میں جو بھی دکھاوا کرنے والے ہیں, انفاق کرنے والے, ان کو ایک مثال سے جھنجھوڑا جاتا. کیا تم نے سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو نخیل و اعناب, یعنی کھجور اور انگوروں کا. یہ بڑا آئیڈیل باغ ہوتا ہے عرب میں کہ انگوروں کا باغ اور اسے کھجور کی باڑ سے جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہو. تجریب تاج ہے انہار, اور ان باغوں کے درمیان سے جو نہریں بھی جاری ہوں. لہو دیہ میں کل تمرات, اور اس کے لیے ہر قسم کا پھل ہو. وہ باغر نکال وہ اصاب القبر, اور جس کا وہ باغ ہے وہ شخص اس کو بڑھاپا آ گیا ہو, بوڑھا ہو گیا ہو. مطلب ضروریت ضعفاء, اور اس کے بچے بھی بہت ناتواں ہیں, کمزور ہیں. تو اصاب یسار فی ہی نار, تب اس پر اس کے باپ پر ایک آندھی کا چھکر آ جائے اور اس میں سب جو ہے وہ لو ہو, اس میں آگ ہو. پہ طرح اور وہ آگ اسے وہ لو اسے بالکل باپ کو چلا کے ختم کر لے. لہٰذا یہ مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا کہ ذرا غور کرو اس بوڑھے کی بے بسی پر کہ جس کا سارا سرمایہ وہ باپ تھا اور اس کے بچے بھی جو ہے وہ بڑے کمزور تھے, اس قابل نہیں تھے کہ وہ باپ کا دس و بازو بن سکے. اس حادثے کے بعد لہٰذا یہ ہے کہ اس کی بے بسی پر غور کرو. بالکل یہ مثال اس شخص کی ہے کہ جو دنیا میں دکھاوے کے اعمال کرتا رہا, انفاق کرتا رہا, تو قیامت کے دن جو ہے وہ سارے اعمال اس کے دکھاوے کے وہ بالکل ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمائے کزالے کا یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح کر رہا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان کے دعوے داروں, انفقوا من طیبات ما کسبتم, دیکھو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو بھی تم کماؤ, یعنی جو بھی تم کماؤ پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ حرام کما کے اور لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے, دین کے راستے میں لگایا جا رہا ہے, حج اور عمرے ہیں کہ جو کہ حرام کمائی کے کیے جا رہے ہیں, پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو. وَمِنْ مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ الْأَرْضَ, اور جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, اور دیکھو رتی چیز خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو. اللہ جو ہے وہ باغیرت ہے, اور وہ یعنی اللہ طیب ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ تم اس کی راہ میں باسی اور رتی مال خرچ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا تُؤْمِنُوا بِهِ, کہ جس کو تم خود بھی لینے والے تھے, یعنی کوئی تمہیں باسی مال دے تو تم خود بھی اس کے لینے میں تردد کرتے ہو. إِلَّا تُؤْمِنُوا بِهِ, مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لو. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو کہ اَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, کہ بے شک اللہ تو بے نیاز ہے, اس کی ہم آپ سے آپ ہو رہے ہیں. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں تندرستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی شیطان کے ہتھکنڈے کیا ہے, جب دین کے لیے مال خرچ کرنے کا تقاضا ہے تو سو بہانے ہیں اور بیڑیاں ہیں کہ جو کہ پاؤں میں ڈال دیتا ہے. ابھی تمہاری بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں, ابھی تمہارے گھر کی تعمیر ابھی رہتی ہے, مکمل ہونی ہے, مال اللہ کے راستے میں دے دیا تو یہ بالکل سارے کام تو ٹھپ ہو جائیں گے, بچیوں کی شادیاں کیسے کرو گے. ہزار سو بانے کے جو کہ سامنے لے آتا ہے شیطان, فخر سے ضرور ڈرا دیتا, لیکن بے نیاری پر جو ہے اور خرافات پر لاکھوں روپے لوٹا دیتا. یعنی اسی بچی کی شادی پر بیجا رسومات, غیر اسلامی رسومات پر لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے. یہ شیطان چاہتا ہے, اللہ فرما رہا ہے یہ تمہیں تندرستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. اور یہ بے حیائی کس نام پر چل رہی ہے, شوبز کے نام پر چل رہی ہے, فیشن شوز کے نام پر ہے, بوتیک کے نام پر ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بے حیائی کے نام پر لاکھوں روپے آئے تھے, جو کہ ایک شادی پر یعنی بیوٹی پارلر میں لاکھوں روپے جو ہے وہ دلہن, اور دلہن کو تو تھوڑی اب تو دولہ بھی ہے کہ جو کہ سجدے لگے, اور لاکھوں روپے اس میں بلا مبالا ہے کہ جو کہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور دین کے نام پر سو بہانے کے لوگ سامنے لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمایا، فرمایا واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، شیطان کو یہ کر رہا ہے تمہیں تندرستی اور اس سے ڈراتا ہے، پہلے آئے کا حکم دیتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نام میں پیسہ جو بھی دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی جب وہ ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اب ایک اور بڑی دولت کا تذکرہ ہے اگلی آیت ہے، اب وہ دولت ہے باطنی بصیرت، حکمت جسے کہا جاتا ہے. یہ حکمت کیا ہے؟ یہ باطنی بصیرت ہے. دیکھیں یہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا، اس چیز کو دیکھنے کے لیے مجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے، مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. ایک جو ہے یہ مادی آنکھ کی روشنی ضروری ہے جبھی میں ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، اور ایک خارج کی روشنی ہے جو کہ ضروری ہے. اگر یہ خارج کی روشنی بالکل ختم ہو جائے، آنکھیں ہیں میں دیکھ سکتا ہوں آنکھوں سے، لیکن خارج میں روشنی نہیں ہے، کھٹک تو پر دے رہا ہے، تو پھر تو کیسے بولتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ بجائی دیتا ہے. یہ ظاہری مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی بینائیوں کی ضرورت ہے، یہ مادی آنکھ اور یہ خارجی آنکھ. لیکن ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جو بھی یہ ظاہری چیزیں ہیں یہ اکثر و بیشتر دھوکہ دے جاتی ہیں اپنے ظاہر سے، اکثر جو شہر ہے وہ اس کا باطل ہوتا ہے. جس طرح سے یہ دنیا ہے، یہ اس میں بڑی چمک دمک ہے، اٹریکشن ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. جسے اقبال نے کہا کہ نظر کو کھیرا کرتی ہے تو چمک تہذیب حاضر بھی، یہ سنائی مگر جھوٹے لوگوں کے لیے درکاری. جس طرح سے ہم آرٹیفیشل جولری جسے ہم کہتے ہیں، سونار کی دکان پہ جائیں، سونا ہے شیلز میں رکھا ہوا چمک دمک رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سونا ہے اصل، لیکن پوچھنے میں پتہ چلتا ہے یہ آرٹیفیشل ہے، آرٹیفیشل جولری، وہ سونا نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کی جو بھی چمک دمک ہے یہ اصل نہیں ہے دنیا کا، دنیا کا اصل کیا ہے وہ اس کا باطل ہے، وہ ہے کہ وہ منصب کے پل کے برابر بھی نہیں اس کی ایسی. تو یہ چیزوں کا جو باطل ہے اس کی اصل حقیقت وہ کس بینائی سے دیکھی جاتی ہے؟ وہ ہے یہ باطنی بصیرت جسے حکمت کہا گیا. جسے اقبال نے بھی کہا کہ دلے بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور دے، اور اہل نظر ذوق نظر وہ ہے دیکھیں جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. لہٰذا اصل جو نظر ہے وہ تو باطنی ہے کہ جس کے چیزوں کی حقیقت کو دکھاتی. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے، مصنون دعا آپ کی، کہ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہے، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا کے جیسا کہ وہ ہیں اپنی اصل میں. یہ ظاہر تو مجھے دھوکہ دے دیتا ہے لیکن ان کی حقیقت مجھے دکھا. تو یہ حقیقت پتا چلتی ہے حکمت سے، اور حکمت وہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. حکمت خیر کبیرہ، اور جسے حکمت عطا فرما دی گئی اسے تو خیر کثیر ہے کہ جو کہ عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ یہ باطنی بصیرت، یہ حکمت کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکمت بندہ مومن کی میراث، گم شدہ میراث، جہاں کہیں وہ حکمت کا کوئی پہلو پائے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے. فرمائے کہ ہمارا یہ ذکر اللہ اول الالباب، اور عقل والوں کے سوا اول الالباب کے سوا تو کوئی نصیحت وہ نہیں کرتا. ہمارا انفقتوں میں نفع کا دن اور نظر تو میں نظر کہیں ماہیا لگ، جو تم خرچ کرو کوئی صدقہ کوئی خیرات یا تو کوئی بھی نظر مانو، کہیں ماہیا لگو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے کہ وہ کتنا معیار ہے اس کا تمہارے اس صدقے کا، کتنا اس میں للہیت ہے اور کتنا دکھاوا ہے. ہماری دعائیں بھی نہ انسان اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار، ان کو تو صدقات ہی پہنما ہی، اگر تم خیرات ظاہر اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وہی تو خواہ اور تم تو حل تو کرا فہو مفید لگو، لیکن اگر تم انفاق کو صدقات کو چھپا کر دو اور تندرستوں کو پہنچاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ اعلانیہ دینے میں تو ریاکاری کا اور جھوٹ کا خدشہ ہے کہ جو کہ لگا رہے گا. لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہ یوں کب چلو ان کچھ دن سے یہ آتے کو، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اس کے ذریعے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. نہیں سارے کا گناہ ہو اور ان کو ہدایت دینا ہے نبی آپ کے ذمہ نہیں، ولكن اللہ یهدی من یشاء، لیکن یہ تو اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرما دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. فما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے. یعنی تمہارا مال خرچ کرنا یہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی اضافہ نہیں کرے گا، یہ سراسر تمہارا فائدہ. تمہارا مال نہ خرچ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، سراسر تمہارا نقصان. فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور خرچ نہ کرو گے مگر اللہ کو راضی کرنے کے، اس کی رضا کے حصول کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم کوئی ذاتی نہیں کی جائے گی. اب انفاق کا سب سے بڑھ کر حقدار کون لوگ ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للفقراء الذین ارسلوا فی سبیل اللہ، اور وہ تندرست کہ جو روک لیے گئے ہیں اللہ کے راستے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی کمانے کی وہ اب طاقت نہیں رکھتے. یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے اصل میں ان اصحاب کی، خاص طور پر ذرا 14 سال پہلے جائیں نا تو وہ اصحاب صوفہ، وہ صحابہ کرام ذیل القدر رضوان اللہ اجمعین کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا دین کو سیکھنے سکھانے کے، دین کے خاطر. اچھا خدا نہ خاص کر یہ چیز ہمارے ذہن میں نہ ہے کہ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں ماشاء اللہ کی جو دنیا میں ناکام ہو گئے تھے تو لہٰذا دین میں آگے بڑھ گئے. ماشاء اللہ صبح ماشاء اللہ، یہ کبھی حاصل کر کے بات نہ. یہ اتنی پرومیننٹ پرسنالٹیز تھیں، اتنی قابل پرسنالٹیز تھیں کہ اگر جو دنیا میں نکلنا ہوتا ہے آگے نکلتے تو کیا کچھ نہیں کما سکتے، اتنی باصلاحیت کی پرسنالٹیز. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کے خاطر. یہ تو آج ہمارے ٹرینڈ میں ہے، ہمارے میدانات ہیں، ہمارے میار. کسی کے 4 بچے ہیں، 3 باصلاحیت ہیں، بڑے ذہین ہیں، لہٰذا ہمارا یہ میدان ہوتا ہے کہ یہ 3 تو کبھی نہیں کہاں دنیا میں، اور ایک جو ہے وہ اگر کوئی معذور نکل آیا کم صحیح تو یہ جائے گا پھر حفظ کرنے مدرسے میں، اس کو جو ہے وہ دیس جو ہے وہ سکھا دیں گے. یہ تو ہمارے خیالات ہیں، یہ ہمارے طرف و خیالات. یعنی کہ دین معذرت کے ساتھ یہ اتنا حقیر نہیں، یہ دین اپنے لیے اپنے غلبے کے لیے باصلاحیت افراد ہیں کہ جھکے جاتا ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ باصلاحیت جو ہے وہ شخصیت، یعنی انبیاء میں سے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اصحاب صفہ، لہذا یہ باصلاحیت لوگ ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ جو کہ یعنی وہ لیے گئے ہیں اللہ کے راستے. ان کا کام دین کو سیکھنا سکھانا ہے، اور انہیں کے طفیل آج ہم اتنے ٹھنڈے ماحول میں ہم یہاں بیٹھ کر یہ دین جو ہے وہ سیکھ پا رہے ہیں، یہ انہیں کے طفیل ہے. فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت زمین میں نہیں رکھتے. یا سبھی الجاہل اغنیاء من التعفف، اور نادان ناواقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے. یعنی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے، یعنی جو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس میں جو ہے وہ ایک شرم محسوس ہوتی. لہٰذا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہم سے مانگ نہیں رہے تو یہ بڑے مالدار ہیں. تاریخوں کی سیما ہو، ویسے کہ آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں. لا یسألون الناس إلحافا، اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر جو وہ سوال نہیں کرتے. مما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، تو جان رکھنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اور اس بات جو دو رکوع آگے کے ہیں اس میں قرض کے بارے میں ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی. دیکھیں ایک قرض تو ہے کہ جو کہ حرام ہے، وہ سودی قرض ہے، اس کے حوالے سے احکامات پہلے آ رہے ہیں، اس کی شناخت پہلے بیان کی جا رہی. اور ایک قرض ہے کہ جو کہ اصطلاح میں مدین کی وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے، اس کا بیان دوسرے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جو بھی فاضل سرمایہ ہے انسان کے پاس، جو بھی سرپلس اماؤنٹ ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ اماؤنٹ، فاضل سرمایہ، اس کے استعمال کی جو جائز شکلیں ہیں وہ کیا ہے دین اسلام میں. پہلی شکل یہ ہے کہ جو بھی زائد مال ہے، اخلاقی تعلیم یہاں پڑھ کر آئے کہ کوئی لفظ جو بھی ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ کے راستے میں جب وہ دے دیا جائے، یہ ایمان کے بالکل ڈائریکٹلی پرپورشنل اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا بدلے پر. دوسری جائز شکل یہ ہے اس سے کم تر پر کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ روپے کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں کوئی قرض دے دیا جائے، اس کی کوئی ضرورت جو ہے پوری کر دی جائے. پھر ابتر شکل یہ ہے کہ کسی کو جنس کی صورت میں کوئی قرض دے دیا جائے. پھر مزید یہ ہے کہ کوئی مزاربت کا معاملہ ہو جائے, یعنی دو احساس ہیں, ایک کہے کہ بھائی میرے پاس سرمایہ ہے میں مال دیتا ہوں اور تم جو ہے وہ محنت کرو. لگتا یہ ہے کہ جو بھی منافع ہوگا باہمی کی رضامندی سے اتنا اتنا ہمارے درمیان وہ تقسیم کا معاملہ ہو جائے گا, اور اگر نقصان ہوگا تو سرمایہ دار کا جو بھی نقصان ہوگا سارا مال اس کا ضائع ہوگا اور جو بھی محنت کرنے والا ہے اس کی محنت ضائع ہو جائے. یہ ہے وہ مظاہرہ اور مشارکت کی جو بھی کیفیات ہے یہ جائز شکل ہے. لیکن جو بدترین شکل ہے وہ یہ ہے, یعنی سرپلس اماؤنٹ کے استعمال کی فاسد سرمایہ کی, کہ ایک شخص یہ کہہ رہے کہ دیکھو کہ بھائی یہ لو پیسہ تمہیں قرض ہے یہ لو قرض لو, اب تمہیں نقصان ہو یا پروفٹ ہو فائدہ ہو مجھے تو اپنا یہ اتنا اضافہ ہے کہ جو کہ لازمی چاہیے اس اماؤنٹ میں. یہ ہے اصل میں سود, یعنی قرض پر لیا گیا جو اضافہ ہے چاہے وہ ایک پائی کا کیوں نہ ہو, وہ اصل میں ہے کہ جس کو قرآن مجید میں وہ ربا کہتا ہے, سود کہتا ہے. ابھی جتنے بھی سارے نام آپ مارکیٹ میں پڑھتے ہیں, مارک اپ ہو, یوجری ہو, سود ہو, ربا ہو, وہ سب یہی. اور ہمارا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو بھی شناخت ہے وہ آپ کے بیان ہوگی. ابتدان جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ الذین جو پورا امبالوں میں لے کے بننا تھا, وہ لوگ کہ جو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں, یعنی جن رات اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مدہ بیان کی جا رہی ہے, سر و علانیہ یعنی پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی, پلہ وہ اجروں کے طرف پہ ہیں, بس ان کے لیے ان کا اجور ان کے اجر ہے اب ان کے رب کے پاس, بلا قوم نہیں بلا ہو یا سرون, نہ ان پر کوئی قوم ہوگا نہ وہ مقصد سے دو چار ہوں گے. اب اس کے بعد یہ جو بدترین شکل ہے ربا کی سود کی, اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تناب بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ زینا یا قرون ربا, اور جو لوگ سود کھاتے ہیں ربا کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, تو وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ ایک شخص کو کھڑا ہو کہ جس کو حواس باندھا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر. یہ قیامت کے دن یہ کس حال میں کھڑے ہوں گے کہ جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر بالکل حواس باندھا کر دیا. اور یہی شکل جو قیامت کے روز ہونی ہے پہلے سے اللہ نے خبردار کر دیا سودخوروں کے حوالے سے. دنیا میں بھی ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں کس طرح سے جو بھی سود خور ہوتے ہیں وہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں, ایک فون ادھر ہے دوسرا فون ادھر ہے, اور یہ ہے کہ بس وہ ریٹ چڑھتے اترتے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے مجھے منافع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اور بڑا یہ ہے کہ یہ سود خوروں کا معاملہ جو حواس باقی ہے اس وقت کی ہمیں دنیا میں جب وہ نظر آتا ہے, تو بڑا یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن سود خوروں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ بالکل حواس باقی ہوں گے. ذالک کا بیان نہ ہو قال, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا, یعنی جب کفار مکہ کے سامنے یہ بات آئی سود کے حوالے سے اس کی حرمت شناخت, تو انہوں نے ایک اعتراض کیا, اس کا جواب بھی دیا گیا. ذالک کا بیان نہ ہو قال, یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انمل قال انمل بیع مثل ربا, انہوں نے کہا کہ بے شک یہ جو بیع ہے تجارت ہے یہ جو تم کر رہے ہو اے مسلمانوں یہ بھی تو ہمارے ربا ہی کی طرح ہے, سود ہی کی تو طرح ہے, یعنی جو تم تجارت کرتے ہو یہ بھی ہمارے سود کی طرح ہے. اب دیکھیں یہ طنز ہے اصل میں, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ہم یہ سودی کاروبار کر رہے ہیں یہ تمہارے تجارت کی طرح ہے, نہیں, جو تم تجارت کرتے ہو یہ بھی ہمارے سود کی طرح ہے, اس میں ایک طنز ہے کہ جو کہ چھپا ہوا ہے. اچھا اب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ذرا دیکھو نا, تم ایک قلم لے کر آتے ہو, ایک چیز خرید کے لاتے ہو 10 روپے کی اور اسے مارکیٹ میں 20 روپے کی بیچ دیتے ہو, لہٰذا ہم بھی کسی کو 10 روپے قرض دیتے ہیں اور اس میں 20 روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں متعین سب کے لیے, لہٰذا بالکل یہ تجارت کی طرح ہے سود بھی. لہٰذا اب دلائل تو دیکھیں, اللہ کے پاس دلائل کی کوئی کمی تو نہیں تھی, دلائل دیے جا سکتے تھے کہ بھائی جو تم یعنی جو یہ تجارت کرتا ہے بندہ اس میں تو نفع بھی ہے نقصان کا بھی اندیشہ ہے, اس میں تو رسک بھی شامل ہے, جبکہ جو سودی کاروبار تم کر رہے ہو قرض پر متعین رقم واپس لے رہے ہو بڑھا کر, لہٰذا اس میں تو نفع نفع ہے رسک نہ ہے. اور یہ ہے کہ اور دیگر دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ یہاں پر نوٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی, دلیل دی ہے تو کیا دی, فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور سود کو حرام کیا ہے. اب آپ سوچیں اس میں دلیل کیا ہے, اس سے دلیل یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اگر اللہ کو مانتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں رہنا چاہیے نا. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا حرام جانو، جس کو حلال کر دیا اس کو حلال جانو. وہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، جھوٹ کو حرام کیا. تو یہ ہے دلیل اصل میں جو کہ یہاں پر دی جا رہی. اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، سر تسلیم کم کرو. ہمن چاہتا ہوں ربی، اور بس جس کو نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کے پاس، جس دودھ کی حرمت کے حوالے سے بنتا بس اگر وہ بات آ گیا فلح ماں سلف، تو اس کے لیے وہ کچھ ہے کہ جو ہو چکا پہلے گزر چکا. معاملہ ہو لگا اور جو پہلے وہ سودی کاروبار کر چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اسے معاف کرے، اسے سزا دے، وہ اللہ کے سپرد ہے. ممن آگا، لیکن پھر کسی نے یہ سودی کاروبار کا ارادہ کیا، دوبارہ سے کوئی کاروبار یا سودی لین دین کیا، فولائے کا صاحب النار، تو یہی ہے جہنم والے، وہ پیا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. اب آگے مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یم ہم اللہ ربا و یوم صدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ تو اللہ فرما رہے ہیں. آج لوگوں نے بھی، اللہ کے بندوں نے بھی کتابیں لے کر یہ، یعنی پریکٹیکلی یہ بات ثابت کی. مین اینڈ منی ایک بڑا ہی قیمتی کتاب ہے شیخ محمود احمد صاحب کی، انہوں نے یہ باتیں کیا، ثابت کیا کہ واقعتا سود بڑھے گا تو انمپلائمنٹ ریٹ بڑھے گا، اور انمپلائمنٹ ریٹ بڑھے گا تو انفلیشن ریٹ بڑھے گا. اور اس طرح سے جو ہے یہ پھر وشویش سرکل ہے کہ جو کہ خریدار ہے خبیسا وہ چلتا رہتا ہے، جو بھی سودی کاروبار میں پھنستا ہے. شاہ دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سود کے ذریعے سے، سودی نظام کے ذریعے سے امیر امیر سے امیر گھر ہوتا ہے، کیونکہ چند امیریاں کے درمیان ہی یہ دولت ہے کہ جو بھی گردش کر رہے ہیں، اور غریب غریب سے غریب کا روپے چلا جاتا ہے. یہ جو مڈل کلاس ہے بالکل غائب آپ کو نظر آ رہے ہیں، امیر امیر سے امیر تک، غریب غریب سے غریب تک. یہ ہے وہ دو دھاری تلوار کی مانند کی جو کہ دونوں کے استحصال کر رہی ہے. امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اسے بھی دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں ملتا، اور اندھا دھن کو اس میں لگا ہوا ہے مال کمانے کے، سود کے ذریعے سے مال اکٹھا کرنے، اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. امیر جو ہے وہ اس کی پوری خون پسینے کی کمائی سود کے ذریعے سے کھینچ رہا ہے، اور وہ دو وقت کی روٹی کے لیے غریب آدمی صبح سے لے کر رات تک دو ڈھنگوں کی طرح لگا ہوا ہے. یہ ہے سود کی خباثت. میں تو یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ باتیں عرض نہیں کر سکتا. یہ کتاب بڑی قیمتی ہے. ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں بڑی یہ مختصر قیمتی کتاب ہے کہ جو کہ وہ چھوڑ گئے، سود غرمت خباثت میں اشغال. انشاءاللہ یہ مختصر پر بہت مختصر سے یہ کتاب چاہے ضرور اس کو حاصل کریں، یعنی کوئی قیمت تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اصل چیز اس کا جو قیمت ہے وہ مواد ہے. یعنی قرآن مجید احادیث مبارکہ میں جو سود کی حرمت ہے وہ یہاں پر سب آیات اور احادیث جمع کر دی گئی. پھر اس کی جو خباثتیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس وقت طوفان ہے، سب ابل رہے کہ نہیں ابل رہے، کہتے رہتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے، اس کی اصل وجہ یہ سود ہے. اور جو حکومت آگے آتی ہے وہ پیچھے والوں کو گالیاں دے کر کہ انہوں نے بڑا درد کر دیا، اور قرضوں پر جو ہے وہ سودی قرضے وہ لے کر اور آگے وہی کام کر رہے ہوتے، سودی قرضوں میں جکڑے جا رہے ہیں پوری موت. ہر بچہ اس وقت جو ہے وہ پونے 2 لاکھ روپے کا وہ بیچ وہ قرض لے کر وہ اس دنیا میں آ رہا ہے اس وقت، ہمارا جو بھی بچہ. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ پورا سود پر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اب سر آگے تو سنیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس سود کی خباثت کو بیان کروا رہا ہے. تو اللہ نے بات یہ پت فرمائی کہ اللہ سود کو تو مٹاتا ہے، اس کا کلائمیکس اینڈ ریزلٹ وہ خاتمہ اور بینکرپسی کے لیے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یہ وہ اکنامک سسٹم ہے صدقات اور زکات کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ہر کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا خدا پرست لوگ کون ہوتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آئے سے برد میں جب وہ لوگ کی جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کی وجود ہے ان کے رب کے پاس. ولا قوم علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں. اب سودی لین دین کرنے والوں کے لیے ذرا خلاصہ یہ بھی کیا ہے، وہ اگلی آیت میں سنیے. سب ترین آیت سود لینے اور دینے والوں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، ایمان والوں، اس تقوی کو دیکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وزرو ماں باقی میں نہ دے گا، اور جو بھی چوز باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ. ان کل تو مومنین، اگر تو باقی تک مومن ایمان کے دعوے دار، فعلم تو بھرو، اور اگر تم اس سود کے لین دین سے باز نہ آئے، حاضر کے حق میں اللہ و رسول، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے جو ہے وہ پھر خبردار ہوگا. اعلان جنگ ہے سود گونوں کے خلاف اللہ اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ کیجیے، آج ہماری جو بھی حکومتیں ہیں وہ قوم کو یہ خبردار کر رہی ہوتی ہیں کہ میں ہماری رٹ کو چیلنج نہ کر، ورنہ برا پورا ہوگا. آج حکومتیں کیا کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے ہٹ کو چیلنج مت کرنا. جو ہمارا ایکس جنرل تھا لالا، اس کا بھی معاملہ آپ سے سر آپ نے وہ دوسرے سنے ہوں گے، میرے ہٹ کو چیلنج مت کرنا. تو بھائی خدا کی جو اللہ کی ہٹ ہے تم اس کو چیلنج کرتے پھرو. اللہ سود خونوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ میری اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے سود خونوں کے خلاف، لیکن ہم سودی کاروبار جمائے بیٹھے ہوں اور ہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سینہ تان کے کہیں کہ اللہ تیرے اور تیرے رسول سے جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم سود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ضرورت ہے آج ہمارے، یعنی زنا کے لیے بھی اتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو کہ قرآن میں اللہ کے نہیں آئے. زنا کے لیے بھی الفاظ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف، یعنی اس کے اعلان جنگ ہے زنا کے، زنا کرنے والوں کے. سود کے لیے الفاظ ہیں کہ جو کیا ہے. اور ذرا شناخت آپ دیکھیے حدیث میں قباحت اللہ کے رسول کی، جو شناخت بیان ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سود خوروں کے حوالے سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سود کی جو خباثت ہے، اس کی جو برائی ہے، اس کے 70 حصے ہیں، 70 اس کے پارٹس ہیں. ان میں کم ترین حصہ وہ ہے، اعلیٰ ترین حصے کی بات نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرمانے 70 حصوں میں سے کم ترین حصہ وہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب یہ حدیث سن کر سنا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ مجال ہے کہ جو ہم ٹسے مسوں ہلا مار سکتے. پی ایل ایس اکاؤنٹ، یعنی ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ براہ راست سود ہے، لیکن پی ایل ایس اکاؤنٹ کھول کر جو ہے وہ ہم براہ راست وہ سود ہیں جو کے لیے رہتے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، یعنی آرمی چیف ہو سب کچھ ہو، بھارت تو بات کی بات ہے، اس کے جنگ کا معاملہ تو بہت بات کا ہے اس وقت تو. اور اصل فیصلہ کن جو تائید و نصرت ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. لہٰذا دشمن کے مقابلے میں تمہیں اللہ کی تائید چاہیے تو پہلے اس جنگ کو تو ختم کرو نا. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے کیا کیا جائے کہ وہ پہلا کام یہ کرے، مزید جو ہے وہ قرضوں میں سودی قرضوں میں جھگڑے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتا یہ سمجھ عطا فرمائے. یہ کتاب بڑی قیمتی ہے، ضرور اس کو مکتبے سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سود خوری سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سودی کاروبار پر لکھت پڑھت کرنے والا اس میں شراکت کسی بھی اعتبار سے، لکھنے والا، لکھانے والا، سود دینے والا، لینے والا، سب اس میں جب وہ شامل ہیں، برابر کے حصے دار. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص لوگوں کی حرمی میں اللہ کے رسول، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے کوئی تم خبردار ہو رہا. وہی تم دیکھو، اگر تم نے اس سے توبہ کر لی فلک و روز ہوں ہمارے ہو، تو تمہارا تو اصل ضرب تمہارے لیے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تمہارا ہے اصل. لا تسلیمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. سود کے ذریعے سے ایک سرمایہ دار خون پسینے کی کمائی نچوڑتا ہے، نقصان اپنا کرتا ہے، الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہے، پرچیزنگ پاور وہ ختم کر رہا ہے کسٹمر کی، تو مینوفیکچرر کو بھی نقصان ہے، کسٹمر کا بھی نقصان ہے. لہٰذا نہ سود لے کر دے کر تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. وہی تانا تم نظر میں سا، اور اگر مقرور جو ہے وہ تنگ دست ہو تو بنتے رہے تو علامی سلام تو خوشحال کی ہونے تک اسے بولا دو. یہ ہے وہ اکنامک سسٹم کی جو اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ زکات اور صدقات کا پورا نظام ہے کہ جو بھی اٹھاتا ہے. امیروں سے غریبوں تک یہ زکات صدقات ہو جائیں اور غریبوں کی جو بھی پرچیزنگ پاور ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ وہ مینوفیکچرر جو بھی سرمایہ دار ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو خرید سکے. سود کے ذریعے سے یہ دونوں کا نقصان ہوتا ہے. زکات کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ جو نظام اللہ دیتا ہے اس میں تو یہ ترغیب ہے کہ بھائی مقروض ہے اسے تم کر دو اور خوشحالی ہونے تک اسے مہلت دو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو. اور مزید دیکھیں پاس کیا ہے، بات تصدق خیر لگو، اور اگر تم مقروض کو وہ اپنا قرض معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس کے برعکس جو مین میڈ لا ہے سودی نظام پر تو اپنی انسان کا بنایا ہوا قانون بینک ہے وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے, کسی نے قرضہ لے کر اپنا کاروبار سجایا اور فوراً ہی اس پر کوئی آفت آ گئی سارا کاروبار زمین بوجھ ہو گیا, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا بینک اسے یہ رعایت دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہو گیا تو میں اپنا سود واپس دیتا ہوں بلکہ میں تمہیں اور جو ہے وہ کچھ آسانی پیدا کر دوں, یہ بینک کرتا ہے نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے وہ تو ہے تم جاؤ جہنم میں مجھے اپنا فاضل جو بھی سود ہے وہ بھی لازمی چاہیے, پرنسپل اماؤنٹ بھی چاہیے اور فاضل سرمایہ بھی چاہیے, سود کی ضرورت جو چاہے تم کرو پورا اس کی جو بھی زمین جائیداد کو گروی کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ بالکل مشکل لینے پر آمادہ کر دیتا ہے. یہ ہے وہ مین میڈ لاز کی جو کہ آج تباہی کا شکار ہے اور پوری قوم کو جو ہے وہ قرض میں مقروض جو ہے وہ کر دیا. تو فرمایا کہ یہ ہے اصل میں اللہ کا ادا کرتا نظام کہ تم مقروض کو ریلیکسیشن دو اور معاف کر دو تو یہ بہتر ہے. فرمایا کہ ایک تو تم تعلق اگر تم جانو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, مت تک یومن چور جاؤ نہ ہی نہیں لوگ, اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. مبشرین کا بیان ہے بلکہ روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 281 ہے قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے کہ جو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. فرمایا کہ ڈرو اس دن سے کہ جو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم مطلب کلو نام سے ماں کر سبق, اور پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا کہ جو اس نے کمایا بہت لا یظلمون, اور وہ کوئی ظلم ہے کہ جو کہ نہیں کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقع جن یہ جو سود کی شناخت ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سود کی ہر شکل سے ہم سب کی جو کوئی حفاظت فرمائے اور حلال ہی پر ہمیں پناہ جو نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہاں ہم وقف کر رہے ہیں اور 8 رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.